وهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وہ پاک سرزمی ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم حیات حقیقی کے ساتھ زندہ جلوہ گر ہیں. مدینہ منورہ کا ایک ایک ذرہ قابل صد احترام ہے. یہ وہ پاک مقام ہے جہاں دس سال متواصل قرآن پاک نازل ہوا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں بارہا جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت کی حاضری کا شرف پایا. ہم کس قابل ہیں اور کیا ہماری حالت ہے؟ ہرگز یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ زمین مدینہ پر ہم لوگ حاضر ہو سکیں. خدا کی قسم یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کمال فضل و احسان ہے کہ ہم جیسے غلاموں کو اس بات سے زمین پر حاضری کا شرف عطا فرمایا. مدینہ کے خطے خدا کے کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ چند کلمات درج کروں گا. ارشاد ہوتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, ان دس فیل محروف کشکر کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں, آپ یاد فرمائیں. اس قال ربک, جب آپ کے رب نے فرمایا, اللہ اکبر, یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو کسی کے علم میں پہلے سے ہو, اور جو چیز کسی کے علم میں ہو ہی نہیں اس سے یاد دلانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا, تو اس وقت رسول اکرم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم موجود تھے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو علم تھا اس بات کا کہ میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیونکہ جب تک کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اس وقت تک حضور کے علم کا تصور ذہن میں قائم نہیں ہوتا, اور جب تک حضور کے علم کا تصور ذہن میں قائم نہ ہو اس وقت تک یاد دلانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک, کیا مطلب؟ اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, آپ یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھے. اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ کن تو نبی ہوں وہ آدم و بین روح حبل دسد, ہم نبی تھے اور آدم ابھی جسم روح کے درمیان تھے. اور یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث صحیح ہے, اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. کئی سندوں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا, کن تو نبی ہوں وہ آدم و بین روح حبل دسد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, آپ یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو پتہ چلا کہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے, اور فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ وہ یہ اس بات کا حضور علم بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ انا اولہم خلقاً وآخرہم بعثاً. فرمایا پیدا ہونے میں میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب نبیوں کے بعد ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے نہ ہوتے تو یہ بات کیسے بنے گی؟ تو اذ قال ربک للملائکۃ کیسے بات بنے گی؟ تو معلومات حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ جسم روح کے درمیان تھے, جسم روح ان کا آپس میں ملا بھی نہیں تھا, ابھی ان کی تخلیق ہوئی نہیں تھی کہ حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم یہ عالم وجود میں جلوہ گر تھے, عالم وجود میں رونق افروز تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ صفات علم سے اور صفات سماع اور بصر سے اور صفات حسنہ کے ساتھ میرے آقا متصف تھے جی, اور صفات محمودہ کے ساتھ میرے آقا موصوف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام پاک احمد اور محمد رکھا. کمال صفات کا جو مفہوم ہے وہ لفظ احمد اور محمد سے مفہوم ہوتا ہے. میں اس وقت لفظ احمد اور محمد پر گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں اس وقت جو سلسلہ کلام جاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا, لیکن تشریف لانے میں میرے آقا تمام لوگوں کے بعد تشریف لائے, اور جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دم میں ہوتا ہے. فائدہ ہے جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دام میں ہوگا. تو میرے آقا نبیوں کے اول بھی ہیں اور میرے آقا نبیوں کے آخر بھی ہیں. معلوم ہوا کہ 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبر اور انبیاء اور رسل سب میرے آقا کے دام میں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یقیناً اول ہیں اور حضور یقیناً آخر ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اول اس لیے ہیں کہ آخر ہیں اور آخر اس لیے ہیں کہ اول ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جو چیز آخر ہوتی ہے وہی اول ہوا کرتی ہے, اور جو آخر اور جو اول ہوتی ہے وہی آخر ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے ایک درخت لگانا چاہا تو آپ سب سے پہلے کیا چیز آپ لگائیں گے؟ گٹھی لگائیں گے نا, بیج گٹھی لگائیں گے. مثلا آپ نے کھجور کا پیڑ لگایا تو کھجور کے پیڑ کے لگانے میں سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ گٹھلی. گٹھلی کو آپ نے لگا دیا, اب اس کے بعد اس سے نہایت ہی نرم و نازک پودا نمودار ہوا اور وہ بڑھا اور پھر بڑھتے بڑھتے نہایت ہی تناور درخت ہو گیا, اور اس کے بعد اس میں جناب پھل آیا اور وہ پکا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا گودا آپ نے کھا لیا, اب آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ گٹھلی. وہی اول چیز ہو جاتا نبی اکرم تاجدار مدنی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں, اور اول اس لیے ہیں کہ حضور اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے. حضور اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے. اصل نہ ہو تو فرا کا وجود کہاں سے ہو, گر نہ ہو تو تاخیر کہاں سے آئیں. اور حضور سید علیہ السلام اصل کائنات ہیں, فقط یہ نہیں کہ ان انبیاء کی اصل ہیں, نہیں, بلکہ 18,000 کائنات کی اصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے کہنے دیجئے کہ 18,000 کائنات کا وجود حضور کے دامن محمدیت میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے ایک گٹھلی کے اندر سارا درخت چھپا ہوا. اور جو بھی درخت کا حصہ نکلتا ہے وہ گٹھلی ہی سے نکلتا ہے, اور جو چیز اندر نہ ہو باہر آ نہیں سکتی. جو چیز اندر نہ ہو باہر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی کھجور کے پیڑ میں آپ سیب کا درخت پودا دیکھیں گے؟ سیب کا پھل دیکھیں گے آپ؟ بھائی درخت تو ہو کھجور کا اور آپ تلاش کریں اس میں سیب کا پھل تو نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ سیب کے پھل کی حقیقت اس گٹھلی کے اندر موجود نہیں تھی, باہر کہاں سے آئے گی؟ بھائی اس کے اندر جو چیز ہے وہی باہر آئے گی. بھائی کبھی آم کے پودے سے آپ انگور کا پھل حاصل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آم کی گٹھلی میں انگور کی حقیقت موجود ہی نہیں تھی. کبھی آپ کوے کے انڈے سے کبوتر کا بچہ حاصل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. جو چیز اندر نہیں باہر کہاں سے آئے گی؟ تو یقین کیجئے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا وجود حقیقت محمدی کے دامن میں نہیں تھا وہ قیامت تک قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات کے لیے اصل رسول اور منبع وجود میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سید الوجود و ابو الارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہوئے. تو حضور ہم اول اس لیے ہیں, اول اسی لیے ہیں کہ سرکار اصل ہے, اصل ہمیشہ اول ہوتی ہے اور پھر اسی اصل کا ظہور آخر میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. گٹھی سے درخت لگایا, آخر میں سب چیز ختم ہو جائے گی. آپ نے آم گٹھی سے لگایا, وہ گٹھی سے آم شروع ہوا, لیکن سارا پودا لگنے کے بعد اور تمام پھول اور پھل آنے کے بعد وہ جب وہ پھل پھل پک گیا تو چھلکا آپ نے پھینک دیا, پودا کھا لیا, آخر میں وہی گٹھی آپ کے ہاتھ میں رہ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام حقائق کائنات سب میرے آقا کے دامن میں ہیں, کیونکہ جو اول اور آخر ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دامن میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ اصل کائنات ہیں, وہ بنیاد ہے 18,000 عالم کی, اور 18,000 عالموں کی حقیقت میرے آقا کے دامن میں اسی طرح مستور ہیں جیسا کہ گٹھلی کے اندر تمام درخت مستور ہوتا ہے. اب میں آپ شاید مجھ سے کئی سوالات آپ کریں یا آپ کے ذہن میں وہ سوالات ابھرتے رہیں اور پھر میرے جانے کے بعد کئی پریشانیاں آپ کے سامنے پیش آ جائیں تو پھر میرے لیے بڑی مشکل ہوگی, لہذا میں اس کو پہلے ہی صاف کی دیتا ہوں. درست پڑھیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ 18,000 کائنات کی حقیقت حضور میں ہے تو 18,000 کائنات میں تو سب کچھ آ گیا جی, مومن بھی آ گیا, کافر بھی آ گیا, مشرک بھی آ گیا, منافق بھی آ گیا, پاک بھی آ گیا, ناپاک بھی آ گیا, حرام بھی آ گیا, حلال بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا جی. بھائی انسان بھی, جن بھی, جانور بھی, جانوروں میں کئی قسم کے جانور ہیں اور اس کے اندر کئی غلاظتیں بھی ہیں اور کئی نفرت اور حقارت کی چیزیں ہیں, سب کچھ ہی دامن میں آ گیا. تو کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اندر لیے بیٹھے تھے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ سب اگر کیا تو ہوگی کہ بری چیزیں بھی حضور کے اندر, یہ کیا بات؟ تو اس کا میں ذرا سب میں وضاحت کر دوں. دیکھیے, جو حقیقت لطیف ہو تو لطافت کے درجے میں اس میں نزاکت نہیں ہوا کرتی, اور نجاست آتی جب ہے جب لطافت کے درجے سے وہ گر جاتی ہے. وہ چیز دیکھیے, مثال دیتا ہوں, آپ نے مرغی کا انڈا کھایا اور ہزاروں دفعہ کھایا ہوگا, مرغی کا انڈا ہزاروں دفعہ کھایا ہوگا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی مرغی کا انڈا اگر آپ کسی کڑک مرغی کے نیچے رکھ کر بچہ حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بچہ حاصل ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بھائی اسی انڈے سے بچہ نکلے گا نا. بھائی جو انڈا ہم کھاتے ہیں اسی انڈے سے تو آگے مرغی کی نسل چلتی ہے. تو اب وہ جو اس انڈے سے جب بچہ پیدا ہوگا تو ایمان سے کہنا کہ اس بچے کے پر بھی ہیں, اس کی ہڈیاں بھی ہیں, اس کے بازو بھی ہیں, اس کی چونچ بھی ہے, اس کے پنجے بھی ہیں, اس کی آنتیں بھی ہیں, اس کا خون بھی ہے, وہ تمام چیزیں. اب یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ انڈے کے اندر تھیں یا نہیں تھیں جی؟ بھائی جتنی خبرتی ویدی ہے یہ سب پرور بنتے نہیں مرغی کے, اور اسی طرح وہ جو زردی ہے اس سے اس کے تمام ہڈیاں اور گوشت اور تمام آتے ہیں سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اب جس وقت آپ انڈا کھانے بیٹھے تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرغی کا بچہ اسی کے اندر ہے, وہ گوشت بھی اس سے پیدا ہوتا ہے, وہ انڈا بھی, وہ پر بھی یہاں سے نکلتے ہیں, چونچ بھی یہاں سے نکلتی ہے, اور پنجے بھی یہاں سے نکلتے ہیں, اور اس کے اندر آتی بھی یہاں سے نکلتی ہیں, خون بھی یہیں سے ہوتا ہے, سب کچھ جانتے ہیں. لیکن پھر آپ انڈا کھا رہے ہیں, یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم خون کھا رہے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ ہم وہ مرغی کے اوپر کھا رہے ہیں یا پنجے کھا رہے ہیں, خود بھی نہیں سوچتے. حالانکہ یہ سب حقیقتیں اس کے اندر موجود ہیں, اور اگر نہیں ہے تو نکلی کہاں سے؟ میں تو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ جو چیز اندر نہیں ہوتی وہ باہر آ ہی نہیں سکتی, جو چیز اندر نہ ہو باہر آ نہیں سکتی. تو پتہ چلا کہ وہ جو آپ نے انڈا کھایا تو اس کے اندر پر بھی تھے, ہڈیاں بھی تھیں, اس کے اندر وہ جناب خون بھی کھا اور اس میں آتے بھی نہیں, سب کچھ تھا. تو آپ پوچھتا ہوں وہ پاک تھا ناپاک تھا, حلال تھا حرام تھا؟ پاک تھا جی, ناپاک نہیں تھا, حلال تھا حرام نہیں تھا, وہ نجس نہیں تھا بلکہ پاک تھا, وہ مکروہ نہیں تھا بلکہ طیب تھا. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ وہ سب چیزیں تو اس وقت اس میں موجود تھیں, مگر بات یہ تھی کہ ابھی لطافت کے درجے سے نیچے نہیں آئی تھی, اور جب لطافت کے درجے سے کساوت کے مرتبے میں آئی تو وہ تینیں کثیف و نجس ہو گئیں. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حضرت میں جب تک رہی لطافت کے نہ عالم میں رہی, اور لطافت کے عالم میں کوئی حقیقت نجس نہیں ہوا, بلکہ مجھے کہنے دیجیے, مجھے کہنے دیجیے کہ ہم اس وقت تک لطیف رہے جب تک مصطفیٰ کے دامن میں ہماری لطیف حقیقتیں مخفی رہی, اور نجاست تو اس لیے آئی کہ مصطفیٰ سے الگ ہو گئے, الگ ہو گئے. اسی لیے فرمایا کہ اب لپٹ جاؤ ان کے دامن سے اگر پاک ہونا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ارے ناپاک تو اس لیے ہوئے کہ ان کی لطیف,
ان کے دامن سے تمہاری لطیف حقیقتیں نکل کر کثافت و نجاست کی دنیا میں چلی گئیں. اگر تم ان کے دامن سے لپٹے رہتے تو کوئی حقیقت تم کو ناپاک نہیں کر سکتی تھی, کوئی تم کو کثیف نہیں بنا سکتا تھا, تم پاک ہی رہتے. ارے بات تو ناپاک ہونے کی یہی ہے کہ تم کیوں دامن مصطفیٰ سے نکلے, مصطفیٰ کے دامن سے نکلنا ہی تو ناپاک ہی ہے کیونکہ میدان میں آنا ہے. اب اگر تم پھر پاک ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا پر جاؤ دامن مصطفیٰ کے. پتا یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ ساری حقیقتیں کائنات کی مصطفیٰ کے دامن محمدیت کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے آقا کے اوپر کوئی حرج نہیں آتا, حضور کے اوپر دامن اقدس پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں پیدا ہوتا, اور یہ نہیں کوئی خیال کر سکتا کہ بری چیزیں گندی چیزیں ناپاک چیزیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ سب حضور کے لیے تم ثابت کرتے ہو, یہ حضور کی شان میں تو بڑی تحقیق ہو جائے گی, یہ غلط ہے. بلکہ یوں کہیے کہ وہ تمام حقیقتیں جو تھیں وہ لطیف تھی, اور لطیف سید لطافت کے مرتبے میں نجس نہیں ہوا کرتی. جی اور پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بھائی یہ تو بڑی لمبی بات ہے. دیکھیے جب کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ تو کھاد ڈال دیتے ہیں, ایمان سے کہنا کھاد نجاست ہے یا نہیں؟ کھاد نجاست ہے نا, پھر وہ کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ پودے اس کھاد کو اپنی غذا بناتے ہیں, اور وہ کھاد جو نجس اجزاء ہیں وہ پودے کی غذا بنتے ہیں, اور اس کے بعد پودے کے اندر جاتے ہیں. پھر جناب اگر وہ غلہ ہے تو پھر وہ کھاد غلہ بن جاتا ہے, اگر وہ سبزی کے پودے ہیں تو جناب وہ کھاد جو ہے وہ سبزی بن جاتا ہے, وہ آلو بن جاتا ہے, وہ ٹماٹر بن جاتا ہے, اور جناب وہ ساگ بن جاتا ہے. تو اب اس کے بعد جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر وہ آتا ہے, تو اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ خواب آپ تو نہیں جاتا کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں آپ, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے ہاں میں نجاست کھا رہا ہوں. اللہ اکبر, معلوم ہوا کہ کوئی نجس اگر کسی پاک میں فنا ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ فتح بن نپٹ جاؤ ان سے, تم الگ ہو کر ناپاک ہو گئے, اب پھر پاک ہونا چاہتے انہیں کی دامن سے نپٹ جاؤ, وہی پاکی ملے گی, پہلے بھی پاکی وہاں تھی, آخر بھی پاکی وہاں ہے, ان سے الگ رہے تو ناپاک رہو. اور قرآن نے اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ اکبر, ارے تمہارا تسکیہ کرنا انہیں کا کام, وہی تو تمہیں پاک کرتے ہیں, اور اگر مصطفیٰ نہ ہو تو تم کون پاک کرے, کون پاک کرے؟ ارے تمہارے پاک کرنے والے تو مصطفیٰ ہیں. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے, لقد من اللہ علی المؤمنین, المؤمنین جمع ہے یا نہیں ہے؟ جی, اور تمام اہل علم بیٹھے ہیں, مومنین جمع ہے, جمع پر جب الاسلام آئے تو جمعیت کے معنی باطل ہو جاتے ہیں, استغراق کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جمع میں تو تین فرق سے کم نہیں ہوتے جی, الا مجازن, لیکن استغراق کے ایک سے لے کر لامتحن من لامتناہی کو شامل ہوتا ہے. تو جب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, تو مانا یہ کیا ہوا کہ مومن کے ایک فرق سے لے کر تمام مومنین جس میں کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا, سب مومن المومنین کے اندر شامل ہو گئے جی. خواب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوں, وہ اب ہوں, ماضی میں ہوں, حال میں ہوں, مستقبل میں ہوں, قیامت تک ہوں جی, چودہویں صدی میں ہوں یا پہلی صدی میں ہوں, کسی وقت ہوں, کہیں ہوں, المومنین کے عموم میں سب شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں, میں نے تم پر بڑا احسان کیا جب میں نے اپنا محبوب تمہیں بھیج دیا, اس کی شان یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, اور وہ اے مسلمانوں علم و حکمت تمہیں سکھاتا ہے, اور ایمان والوں تمہیں وہ پاک کرتا ہے. پیارے دوستو, وقت نہیں ہے اتنا کہ اس آیت کی تفسیر کروں, فقط یزکیہم پر میں بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. فقط یزکیہم پر اللہ نے فرمایا یزکیہم, اب یہ جو یزکی میں جو ضمیر منصوب ہے یزکیہم, یہ جو ضمیر منصوب ہے, یہ ضمیر منصوب کا مرجع کون ہے بھائی؟ المومنین ہیں کہ نہیں ہے؟ سوچیں آپ, یہ تو کھلی ہوئی بات ہے, المومنین ہے نا مرجع. المومنین میں سارے مومن آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ جو پہلے مومن تھے وہ بھی آ گئے, جو اس وقت ہیں وہ بھی آ گئے, جو بعد کو پیدا ہوں گے وہ بھی آ گئے, جو قیامت تو ہوں گے سب آ گئے, سب مومن اس میں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے, سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول تو ہے پاک کرنے والے اور مومن بھی پاک ہونے والے, اب جو پاک کرنے والا ہو جب تک کہ وہ پاک ہونے والے سے ملے نہیں, اس کو پاک کیسے کرے گا؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں, یہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اب اسے کون چیز پاک کرے گی؟ ارے پانی پاک کرے گا نا بھائی،
پانی
تو پانی تو وہاں اور کپڑا جہاں اور، میں 10,000 برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑا رہا ہوں، پاک ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ یہ کب پاک ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب پانی اس کے قریب آئے، یہ پانی کے قریب جائے، پانی اس میں ہو، یہ پانی میں ہو، جب تک اس کو پانی کا قرب نہ ہو پاک ہو نہیں سکتا، تو جب تک مومن کے دل میں رسول نہ ہو مومن کبھی پاک ہوگا. میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ارے نبی محترم تو وہ ہیں کہ ایمان والو تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر نبی تم سے دور نہیں ہو سکتا. النبی اولا، اولا بے مانا اقرب، اولا کے تین ہی معنی آتے ہیں، اولا اقرب، اولا اولا بالتصرف، اولا احب، تین معنی ہیں. دوستو سے کوئی معنی نہیں، جتنے معنی دنیا میں مستعمل ہو سکتے ہیں سب معنی اس تین کے اندر آ گئے. اور یہ تینوں معنی کو سمجھو تو ایک میں آ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اقرب. اقرب کے اندر سب آ گئے، اقرب میں سب معنی آ گئے. دیکھو اعلیٰ بالتصرف کون ہوتا ہے بھائی؟ تصرف کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قرابت والا ہو. ٹھیک ہے بھائی، آپ سے پوچھنا ہوں کہ اگر ایک نابالغ بچی ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ، ولی تو دونوں ہیں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولا بھی تصرف کون ہے؟ باپ ہے یا نہیں؟ باپ ہے نا. ہاں کیوں ہے باپ؟ اس لیے کہ دادا کچھ دور ہو گیا، باپ قریب ہے، معلوم ہوا جو اقرب ہو وہ اولا ہوتا ہے. اقرب ہو وہ اولا ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ اچھا. اور احب کے معنی میں بھی اولا آتا ہے، لفظ اولا احب کے معنی میں، اور احب کے معنی زیادہ محبوب. اور کیا پوچھتے ہو محبت کی بات؟ کیا بتاؤں محبت کی بات کیا بتاؤں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محبوب سے زیادہ کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا، محبوب سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں، مجھے تو کہنے دیجیے کہ محبوب کی ذات اتنی قریب ہوتی ہے کہ محب اپنی ذات کو بھی دور کر دیتا ہے، محبوب ہی کو قریب سمجھتا ہے. اور اسی معنی پر اگر میں کروں تو تمام تصرف اور طریقت کے سب مسائل اسی مقام پر آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئے. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تو اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں؟ صرف اشارات دے رہا ہوں، چند اشارات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور میں، میرا ایمان ہے کہ میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ مجھ سے دور نہیں. اللہ اللہ اللہ. اب کوئی خبیث کہتا ہے کہ بھائی وہ قریب ہیں تو کہاں ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں. وہ کبھی یہ ڈھونڈتا، کبھی ادھر ڈھونڈتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا کہ ہیں قریب کہاں ہیں، پتا چلتا نا. اور خدا کے بندے، تجھے سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے. بوجھل کو محبوب دکھائے نہیں جاتا. تو کہتا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے، نور اللہ ہے. اور خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نور کو نور کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھو بھائی، اور جانے دو، سورج نور ہے یا نہیں؟ اگر نور روشنی ہے سورج کی، لیکن یہ بتاؤ سورج کو دیکھے گا؟ جس کی آنکھ میں نور نہ ہو سورج کو دیکھ لے گا؟ جس کی آنکھ میں، ارے اندھے کو، نابینا کو کہو کہ بھائی سورج کو دیکھ، وہ بےچارا کچھ نہیں دیکھ سکے گا، معذور ہے، کیونکہ نور ہے ہی اس کی آنکھ میں. تو پتہ یہ چلا کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی تو نور کی ضرورت ہوتی ہے. اور نبینا کی آنکھ میں وہ نور ہی نہیں ہے کہ جس سے آفتاب کے نور کو دیکھ سکے، تو بیچارہ محروم رہے گا. تو اب معلوم ہوا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نور نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ تم خود بے نور ہو. اگر نبینا کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ کہ سورج روشن نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ نابینا کے اندر بینائی نہیں ہے. تو میرے آقا اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے یا وہ نور نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ دیکھنے والے کے اندر خود نور نہیں ہوتا. نور کے بغیر تو نور کا اجلاس نہیں ہوا تھا. نور کا اجلاس ہمیشہ نور سے ہوتا ہے. میں اس کو رکھا تھا فرشتے ہیں بھائی, فرشتوں کے نور ہونے میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. فرشتے کے نور ہونے میں کوئی اختلاف کر سکتا نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے, عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم خلقت الملائکۃ من نور. رواہ مسلم, مسلم کی صحیح حدیث. اچھا آپ بتا سکتے آپ مجھے کہ جب فرشتے نور سے پیدا ہوئے جی, تو اب فرشتے تو نور ہیں اور ایمان سے کہنا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بھائی وہ کرامن کاتبین دینی بھی تمہارے فرشتہ, بائیں بھی فرشتہ, حفاظات تمہارے آگے پیچھے فرشتے موجود ہیں. دن کے فرشتے آتے ہیں, شام کے فرشتے آتے ہیں, رات کے فرشتے آتے ہیں, صبح کے فرشتے آتے ہیں, عصر کے فرشتے آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے ایمان سے کہنا کہ جب کبھی آپ اندھیرا ہو جائے گھر کے اندر تو فرشتے آپ کے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر روشنی کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی روشنی؟ پھر اندھیرے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جب فرشتے سے نور موجود ہیں اور اتنے نور موجود ہیں کہ ادھر دہنے بھی نور موجود ہیں, بائیں بھی نور موجود ہیں, ذرا سی بتی ذرا کوئی روشن کرے تو فوراً تمہیں نظر آ جاتا ہے کہ اجالا ہو گیا. لیکن اتنے بڑے بڑے نور ویسے میں تمہارے پاس تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے نور تو ہیں مگر تمہارے اندر ان کے نور کو دیکھنے کے لیے نور نہیں. تم خود تو میری آقا کے نور کا انکار کرنا, دراصل حضور کے نور کا انکار کرنا, انکار کرنا نہیں بلکہ اپنی بے نوری کا اقرار ہے, اپنی بے نوری کا اقرار ہے. اور پھر مجھے کہہ دیے کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, دی جائے گور پکلائے نظر کیا دیکھے. آنکھ والوں نے دیکھا جمال مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اور اب ان واقعات کو اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے. میں تو کہتے کہتے نہیں تھکوں گا لیکن کیا کروں گی, اتنا وقت کہاں سے لاؤں. پھر ذرا سی بات عرض کی دیتا ہوں, چھوٹی سی بات ہے, نہایت مختصر سی بات ہے, اور وہ حدیث سے بیان کروں گا آپ کے سامنے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حضور کے صحابی ہیں کہ نہیں, ایک مرتبہ رسول اکرم سے یہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صحابہ کے ساتھ طواف کعبہ فرما رہے تھے. طواف کعبہ فرما رہے تھے, صحابہ نے دیکھا کہ حضور طواف کعبہ فرما رہے ہیں اور سات چکر حضور نے پورے کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے. مقام ابراہیم کے پیچھے آگے فرما ہوا حالت یہ تھا کہ سفید چادر اوڑھے ہوئے کوئی صاحب کعبے کا طواف کر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ہیں. آپ یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید چادر اوڑھے ہوئے پتہ نہیں سکتا کون تھا اور سرکار ادھر ان کی ایسا نظر آتا جس سے سرکار ان کے انتظار میں. چنانچہ انہوں نے بھی اپنے ساتھ وہ بھی وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس اسی جگہ حاضر ہوئے جہاں سرکار تشریف فرما سے. جب وہ حاضر ہوئے انہوں نے سرکار کو سلام کیا, مصافحہ کیا اور چلے گئے. اب صحابہ نے وہ ادھر منہ پھیر کر دیکھا تو کوئی کرسی نظر نہیں آیا. اس کی صحابہ نے عرض کیا, حضور یہ کون تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ساتھ انہوں نے طواف کیے اور حضور مقام ابراہیم کے پیچھے انتظار میں رہے اور پھر انہوں نے اپنے طواف کو پورا کر کے پھر حضور کے پاس آئے, حضور سے مصافحہ کیا اور حضور کو سلام کیا, مصافحہ کیا اور حضور چلے گئے. کون تھے؟ سرکار نے فرمایا, اب وقت رہے تو منہ ہو, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ کیا تم نے ان کو دیکھا؟ اس سے ہم نے اس کے نام یاد کیا, ضرور ہم نے دیکھا, اپنا کچھ دیکھا. فرمایا اچھا, فرمایا ظالے کا آخری ہی سب نے مریم اور سلم آ گئی. فرمایا یہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے, مجھے سلام کرنے آئے تھے. یہ ابن عدی نے اس حدیث کو روایت کیا, ابن عدی نے, اور اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا, میرے پاس اس وقت ابن عدی تو نہیں ہے لیکن تفسیر روح المعانی تو سب کے پاس ہے. روح البیان نہیں, نہ روح البیان کے بارے میں تو کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑے اہل محبت تھے, لہٰذا انہوں نے اپنی محبت میں معلوم نہیں کیا کہ روایت سے لکھنی تو بھائی چلو وہ اہل محبت تھے تو ان کو تو لے لو, یہ تو تمہارے ابو الآبا ہے. یہ علامہ سید محمود آلوسی ہے نا بغدادی, یہ تو ابو الآبا ہے, یہ لکھا ہے اس واقعے کو انہوں نے لکھا ہے. اور کتنے محدثین نے نقل کیا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا, یہ حقیقت ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اب تک آسمانوں پر موجود ہیں ہیں یا نہیں ہیں ایمان سے کہنا، عیسیٰ السلام آسمانوں پر ہیں اور ایمان سے کہنا کہ وہ ابھی اترے ہیں آسمان سے نہیں اترے نا، یہ سب میں مریم الی الارض وینکث 40 سنۃ ثم یتزوج فیولد له ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم بین ابی بکر و عمر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نہیں آئے جی، اور جس وقت کا واقعہ یہ حدیث میں آیا ہے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر موجود تھے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود تھے، کیونکہ اگر آ جائیں تو نزول ہو گیا جی، اور یہ تو دلائل اسراء کے خلاف ہے. تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بھی موجود ہیں. تو ایک عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان اور زمین دونوں جگہ موجود ہو سکتے تو میرے آقا مومن کے دل میں اور باہر موجود نہیں ہو سکتے. وہ کعبے کا بھی طواف کر رہے ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی جلوہ کر رہے ہیں. اور میرے دوستوں مجھے کیا پوچھتے ہو کہ قلب مومن تو وہ کعبہ ہے کہ دل بدر ساور کے حج اکبر. تو اس لیے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو قلب مومن کے اندر جلوہ کر دیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ایمان والوں تمہاری جانیں دور ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ نہیں دور ہو سکتی. ہاں ایک بات میں کہوں گا، مصطفیٰ تو دور نہیں ہو سکتے، ان کی خانی نہیں ہے دور ہونا. ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی. حضور دور نہیں، آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اگر حضور ہم سے دور ہو جائیں تو حضور کی شان کے لائق نہیں اور حضور ہم سے دور نہیں ہو سکتے. ہاں ہم دور ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، اسے کیا ہوتا ہے ہم دور ہوں گے تو حضور بھی ہم سے دور ہو جائیں گے. جب ہم دور ہوں گے تو حضور بھی تو دور ہو جائیں گے نا، یہ کیا کہ حضور تو قریب ہو اور ہم دور ہو جائیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات میں آپ کو بتا دوں. بات یہ ہے، آپ گرمی کے زمانے میں جبکہ سورج خوب چمک رہا ہے اور تمازت سے سب چیزوں کو گرم کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ ایک شامیانے لگا دیا. اور شامیانے لگا کر آپ نیچے بیٹھ گئے. ایمان سے کہنا، سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے، سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے، سورج کی ضیاء جو سورج کا غیر نہیں ہے، سورج کی تمازت جو سورج کا غیر نہیں ہے، سورج کی حرارت جو سورج کا غیر نہیں ہے. ایمان سے کہنا، آپ کے اوپر وہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سوائیں پڑ رہی ہیں جب آپ نے شامیانہ لگا لیا تھا. بھائی شامیانہ لگانے کے بعد بھی سورج کی آثار سوائیں تم پر آتی ہیں؟ نہیں آتی، نہیں آتی نا. تو پتہ چلا کہ شامیانہ جب آپ نے لگا لیا تو وہ اب سورج کی سوائیں دور ہو گئی، دور ہو گئی نا. لیکن سورج کی سوائیں دور نہیں ہوئی، مجھے معاف کیجیے، آپ خود دور ہو گئے. سورج کی سواؤں سے آپ خود دور ہو گئے. تو آپ کہیں بھائی یہ کیسی بات ہے، ہم کیسے دور ہو گئے؟ میں کہوں گا شامیانے کو ہٹاؤ، دیکھو شامیانے کو ہٹاؤ دیکھو. تو جب شامیانے ہٹایا تو نصیحت کیا نکلا کہ وہ حجاب کی وجہ سے ہم دور ہو گئے تھے مگر سورج کی سوائیں دور
نہیں.
اس حجاب کی وجہ سے ہم دور ہو گئے تھے، ہم نے ایک حجاب ڈالا ہوا تھا. تو میرے دوستوں، ہماری گناہوں کا حجاب، ہماری غفلت کا حجاب، ہماری معصیت کا حجاب، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری بشریت کے میل کا حجاب وہ ہمارے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا ہے. حضور ہم سے جدا نہیں ہے، یہ حجاب ڈال کر ہم خود حضور سے جدا ہوں. مسئلہ تو وہ کہیں اور کا تھا، اس موضوع سے تعلق نہیں تھا اس کا. ان نظاروں سے ضرورت خلیفہ ابھی تک میں وہاں پہنچا بھی نہیں ہوں، پہنچنا بھی شاید ساری رات گزر جائے گی تو مشکل ہے پہنچنے وہاں تک. ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے. میں ایک واقعہ مختصر سا بتاؤں آپ کو کہ کسی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ جو ان کا نبی ولیوں کا اور بزرگوں کا جو وسیلہ پکڑتے ہیں، یہ تو بڑی غلط سی بات ہے، بڑی غلط سی بات ہے. اس لیے کہ یہ تو خدا کا قیاس دنیا کے بادشاہوں پر کر لیا،
قسم خدا کی توہین کر دی کہ بھئی اس بادشاہ کے بعد جب پہنچ سکتے ہیں جب کوئی وسیلہ ہو تو خدا بھی دنیا کا ایک بادشاہ ہو گیا, خدا تب بھی جب پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی وسیلہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ تو خدا تو کب فرماتا ہے نہ نوکر بولا حبل برید, ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو پھر تو وسیلہ تو ہمیشہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جو دور ہو, ٹھیک ہے نا, جو دور ہو. بھائی یہ زینہ ہے وسیلہ کس بات کے لیے؟ کہ جو زمین پر کھڑا ہے وہ اگر یہ زینہ نہیں ہو, سیڑھیاں نہیں ہوں تو چھت کے اوپر جا سکتا ہے وہ؟ یہ سیڑھیاں تو بنی ہوئی ہیں بولنا, اگر یہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی اگر یہ سیڑھی کی سیڑھیاں نہ ہوں تو کیا وہ چھت تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ یہ وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کا. تو یہ اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی حاجت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ چھت ہم سے دور ہے اور ہم چھت سے دور ہیں, اس لیے کیا ہے ہمیں حاجت ہو سیڑھی. سیڑھی نہ ہو تو ہم چھت ہمارے پاس آئے تب بھی نہیں آ سکتی, ہم جائیں تو ہم نہیں جا سکتے. میں کہوں گا خدا کا خیال چھت پر کرنے والوں خدا تمہیں پکڑے اگر خنی بتا فرمائے. خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں خدا کیونکہ ہمارا ہماری جانوں سے زیادہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے لہٰذا ہمیں کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وسیلہ تو دس ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دور ہو اور دور والی چیز تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کی جاتی ہے. تو اللہ تو دور ہے نہیں, پہلے خدا کو دور کرو پھر وسیلے تلاش کرو. تو خدا دور نہیں ہے, نہ پربو اللہ میں نے کہا خدا کو کون دور کرتا ہے؟ خدا تو دور نہیں ہے, خدا تو دور نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک بات یہاں میں نے اور بھی کہی, میں نے کہا بتاؤ جب خدا دور نہیں ہے قریب ہے تو جو قریب ہوگا وہ قریب کی آواز سنے گا یا دور کی آواز سنے گا؟ دور کی آواز کون سنے گا؟ ایمان سے کہنا جو دور ہو آواز دینے والی. سچ کہہ بھائی دور کی آواز کون سنے گا؟ جو آواز دینے والی سے دور ہو اسی کو کہیں گے نا بھائی, بھائی دور کی آواز سے سن لی. تو اب جو تم کہتے ہو کہ دور کی آواز خدا ہی سنتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا دور ہے کبھی تو دور کی آواز سنتا ہے؟ تو پہلے تم نے خدا کو دور کیا خود اور پھر دور کی آواز خدا کو سنا رہے ہو. اور یہاں جو آج بھول رہے نہ اقرب رہے ان ہر بھی ارے خدا تو شہر تو زیادہ قریب ہے, وہ ہے نہیں دور تو دور کی آبادی کس کو بناؤ گے؟ کیا تو مطلب تو میں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا تو ہم سے دور نہیں ہے لیکن ہم دور ہیں خدا سے, خدا ہم سے دور نہیں ہم دور ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور میں کیا بناتا ہوں؟ وہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ قبول ہے وسیلہ کا, خدا خود فرمایا ہے شریف کے لیے بےحق سائلین اور مجھے وہ بخاری شریف کے لیے شاد آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم کو اللہ رزق دیتا ہے, بارہ رحمت دیتا ہے, دشمنوں پر نصرت عطا فرماتا ہے. یہ تین باتیں فرمائیں. فرمایا ہل تم ترونا وہل تم سرونا وہل تو رقونا اللہ بے ضعفائکم, انہیں کے وسیلے سے تو تمہیں رزق ملتا ہے, انہیں کی وجہ سے تمہارے اوپر بارہ رحمت برستی ہے, انہیں کی وجہ سے دشمن پر تمہیں نصرت حاصل ہوتی ہے. فرمایا یہ ضعفا اصحاب صفا, جی مدینے کی زمین پر بیٹھنے والوں اصحاب صفا کا تصور تو ذہن میں لاؤ, جن پر منافقین آبادی کی کسا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ تم سے سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے بارش ہوتی ہے, ہمارے لیے رزق اگتا ہے, ہمارے لیے خدا کی نعمتیں آتی ہیں. فرمایا ہل تم رکھونا وہل تم ترونا وہل تم ترونا اللہ بھی جو آتا ہے کون, اور انہیں کے لیے سب کچھ آتا ہے, ان کے سب کرو تم کو بھی مل جاتا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو پنکھا کھڑے کھڑے ہوں اور پاس والے کو بھی ہوا لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہمارے تو اپنے محبوبوں اور ولیوں کے لیے بھیجی ہے, اور جو ان کے قریب ہیں ان کو بھی وہ رحمت کی ہوا لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جب کھیتی باڑی ہوتی ہے اور آپ پانی دیتے ہیں تو پانی دیتے ہیں ان پودوں کو جو آپ نے لگائے ہیں, کا وہ سبزی ہو یا غلہ ہو یا پودا ہو پھل کا, آپ اسی چیز کو پانی دیتے ہیں. لیکن جو کھجراؤ گھاس وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ پانی دیں گے, پوجیمان سے کتنا پانی آپ نے کھجراؤ گھاس کو دیا ہے یا کھیتی کو دیا ہے؟ کھیتی کو دیا ہے, خود گھاس کو پانی دیا ہے یا اس درخت کو دیا ہے جو آپ نے لگایا ہے؟ لیکن جب آپ پانی دیں گے تو درخت کو, آپ نے تو درخت کو پانی دیا ہے مگر وہ جو خود پودے ہیں ان کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو ہم تو خود رو کی طرح ہیں, اصل مقصود کائنات تو یہ حضرات, اس لیے فرمایا بحق اس کا علی نہ گائی بھل تم ترونا بھل تو رکھونا بھل تم ترونا اللہ بے تو آفائے قوم, ارے انہیں کی صدقے میں تم کو سب کچھ ملتا ہے, انہیں کی سیر تم کو سب کچھ نصیب ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو ہم سے قریب نہیں ہے, توبہ, اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے مگر ہم اللہ سے دور ہیں. تو اب آپ جن میں سوچیں گے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے تو ہم کیسے دور ہو گئے, ہم کیسے دور ہو گئے, اس کا ایک جواب میں نے دے دیا آپ کو. کیا میں نے بتا دیا کہ سورج تو ہمارے قریب ہے, ذرا سامیانہ ہٹاؤ تمہارے پاس سوائیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. بس میں یہی کہوں گا ذرا سا غفلت کا حجاب ہٹاؤ, خدا تو ہم سے قریب ہے جی مگر ہم خود خدا سے دور ہوئے بیٹھے ہیں. اب اس سلسلے میں ذرا سا ایک واقعہ بیان کر دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو سلطان المثال ہیں, ایک بڑی اچھی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, اس کا خلاصہ کر دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوہری تھا, وہ بڑا قیمتی لال اس کے پاس تھا, قیمتی لال, اور وہ لال لے کر چلا. اس نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت مجھے کوئی یہاں دے نہیں سکتا سوائے بادشاہ, بادشاہ کے وقت چلا. لال لے کر جب چلا تو کسی شخص کو پتہ چل گیا, وہ بدنیت تھا کہ بھائی تو لال لے کر جا رہا ہے. اس نے کہا چلو ہم بھی مسافر بن کے اس کے ساتھ ہو لے جہاں موقع ملے گا اس لال لے کے, وہ جائیں گے وہ ساتھ ہو گیا, اور وہ ساتھ ہو گیا. تو اب جس کو خدا نے لال دیتا ہے اس کو اخروٹا بھی جو دیکھا ہے, اس نے سمجھا کہ بھائی کون ہے, کہا بھائی میں بھی ساتھ ہوں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا اچھا میرے ساتھ ہو, میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کیا کریں گے, چاہے وہ جوہری صاحب کیا کریں, ساتھ ہو لیے. اب لمبا سفر تھا بھائی, کہاں جاؤ کہنے لگے بس. اب جب رات ہوئی تو ان کا سونے کا مسئلہ آیا, ان کا بھائی اب دونوں اگر سو جائیں تو دونوں کا نقصان ہے, دونوں اگر سو جائیں تو دونوں خطرے میں, اور دونوں جاگتے رہیں تو کب تک جاگیں گے دونوں, یہ تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا ایسا کرو کہ تقسیم کر لو, آدھی رات تم سو جاؤ آدھی رات ہم سو جائیں, آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات ہم جاگ لیں, ٹھیک ہے نا, بات بھی انصاف کی. سنا کہ وہ دور تھا جو مظاہرے کی شکل میں اس جوہری کے ساتھ ہو لیا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور تم ایسا کرو کہ تم سو جاؤ جی اور میں جاگتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو رہے ہیں میں ہم سو رہے ہیں, تو بات یہ مختصر یہ کہ تو راضی ہو گیا اس بات پر کہ میں سو جاتا ہوں اور تم آدھی رات جاگتے رہو, مطلب آدھی رات ہو جائے تو پھر مجھے جگا دینا اور تم پہرا دینا. چنانچہ سو سات سے سو گئے اور یہ جوہری جاگتا رہا. اب جوہری جاگتا رہا تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو سو رہا ہے اور جب میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی تو نیند کچھ نہ کچھ پوری ہو جائے گی اور مجھے تو نیند ستائے گی, اور میں جب سوں گا تو میں یہ تو میرا لال ہے تو کبھی اسپتال سے چلا جائے گا, میں کیا کروں گا کہاں سے بہت بڑا. بہت پریشان ہوا, سوچ کر اس نے کیا کیا, اس نے کہا تو بڑی بے خبری کی نیند سو رہا ہے, تو اپنے لال کو اسی کی کپڑوں کے اندر چھپا دیا, اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے کپڑوں میں لال چھپا دیا. اس کے بعد پھر اس کو اٹھا دیا, اٹھا بجا میں سوتا ہوں تم جاگ, اس نے ہاں جلدی سو جاؤ میں جاگوں گا, اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی تو تاکہ میں اپنا کام کروں. سنا سے اس کو بڑے بے فکری سے سویا, بڑی بے فکری سے سویا. جب اٹھا ہاں جب وہ سو گیا تو اب یہ اس نے تمام اس کے کپڑے وپڑے گھومے گئے میں تلاش نہیں اور تمام سامان بھولا, مگر لال ہو تو مجھے ملے گی رات ایسی گزر گئی. صبح کو بڑا پریشان ہوا, پھر دن میں جب قیلولہ کا وقت آیا ذرا دیر کے لیے اسے نیند آئی اسے شور کو, تو اس نے چپکے پھر اپنا لال نکال لیا اور جب شام ہوئی تو اس کو کھیل لایا. اب وہ شور بڑا پریشان, اس نے رات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا, اسے ملا نہیں ہوا, ابھی اس کے ہاتھ میں مر گئی. خیر اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں, رات آنے کو میں آج نہیں کروں, سنا تو اس رات ہو گیا. اس نے اس شور کو کھلا دیا اور سوتے میں وہ لال اس کے کپڑوں کے اندر رکھ دیا, اور جب اپنے سونے کا وقت آیا تو میں بالکل بے خبر ہو کے سو گیا. اب یہ جب سویا تو اس کی تلاشی نہیں چلا تو نہ کھائی کچھ نہیں ملتا تھا. اسی طرح وہ پورا مہینہ گزر گیا, اس کو چھوڑ کو پتہ نہ چلے. اب جب مہینہ ختم ہو گیا اور شام کو لال اس کے ہاتھ میں, کیونکہ جب یہ سوتا وہ پھر نکال لیتا, بڑی پریشانی. جب سفر ختم ہو گیا تو دور نے کہا بھائی بات یہ سفر تو ختم ہو گیا بابا, مگر ایک بات بتا دے, یہ بات بتا دے کہ لال تو کہاں رکھتا تھا.
اللہ
یہ لال کہاں رکھتا تھا؟ اس نے کہا بھائی باقی لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا. لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لال مجھ سے قریب ہو اور میں دور ہوں؟ اگر لال قریب ہوتا میں بھی قریب ہوتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, لال تجھ سے قریب ہوتا تھا تو لال سے دور ہوتا تھا. پتا چلا کہ جس کو کسی قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا
ہے.
جس کو قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. قریب تو قریب ہے ہی, قریب تو قریب ہے ہی, مگر جس کے قریب ہونے کی کسی کو معرفت نہ ہو تو وہ معرفت سے جو محروم ہے وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ کہ ہم تو معرفت نہیں رکھتے, آپ معرفت رکھتے ہیں یار, ہمارا وسیلہ بننا ہے ہم کو بھی. اللہ اللہ اللہ, بہت اچھا سنا, ایک مرتبہ تو صحیح پڑھیں. میں نے یہ گفتگو فقط ایک بات پر کی ہے, اذ قال ربک للملائکۃ, اذ قال جب تیرے رب نے کہا, جب تیرے رب نے کہا, اور یہ ظرف ہے اس کو فعل محذوف کا, اور مانا یہ کہ میرے پیارے یاد فرما جب تیرے رب نے کہا, یاد فرما تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب موجود تھے اور میرے محبوب کو علم بھی تھا, کیونکہ جس بات کے علم میں ہو جاتی رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ اول تھے, اس لیے اول تھے کہ اصل تھے, اس لیے اول تھے کہ اصل تھے, اور اصل ہمیشہ فرا سے اول ہوا کرتی ہے. وہ اصل تھے اسی لیے اصل کے اندر فرا کا وجود ہوتا ہے, لہذا تمام حقائق کائنات کا لطیف وجود مصطفیٰ کے دامن کے اندر تھا. اب یہ نجاست اور کثافت تو حضور سے الگ ہونے کی بات ہوئی ہے, ورنہ وہ تو منبع لطافت ہے, مرکز لطافت ہے. مجھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی, مجدد الفسانی مکتوبہ شریف میں جگہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کے جسد مقدس کا سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا. تو ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ تو سبھی جانتے ہیں, مگر اے مددی صاحب آپ کی قبر کو خدا روشن رکھے, ایسی بات فرما دے کہ ہمارے دلوں اور ایمانوں کو روشن کر دے. فرمایا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا. فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. جی دیکھو دیوار کا سایہ دیوار سے زیادہ لطیف ہے, اگر آپ کے اوپر دیوار کا سایہ پڑے تو آپ کو کوئی بول معلوم نہیں ہوتا, اور خدا خاصا دیوار ہی گر پڑے تو ہڈیاں ڈھونڈنا ہی. درخت کا سایہ بڑا لطیف ہوتا ہے, آپ درخت کے سایہ میں بیٹھے رہے, کھڑے رہے, لیتے نہیں, کوئی بول معلوم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ لطیف ہے. وہ خدا نہ خواصا کسی چھوٹے بھی آدمی پر درخت آ کر گر جائے تو میدان صاف ہے. تو ہر سایہ سائے والے سے لطیف ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف ہوتا. ٹھیک ہے نا بھائی, میرا سایہ مجھ سے لطیف, تمہارا سایہ تم سے لطیف, دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف, درخت کا سایہ درخت سے لطیف. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف زیادہ ہوتا, اور حضور کی لطیف حضور سے زیادہ, حضور سے زیادہ لطیف کی تعداد میں فائدہ نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا. تعداد میں پیدا نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے بسا. اس کارے رب کل ملائے اے ممبئی لطافت میری آپ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں کہنے کا مزہ تو مدینے میں آتا ہے, مدینے میں آتا ہے, میں کچھ تو نہیں سکتا سرکار. اللہ 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 بہرحال اب اگر کسی گفتگو کا رخ ادھر ہوا تو ساری رات ہی گزر جائے گی, باقی ختم نہیں ہوگی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ الرسول میں ہیں, اس مدینہ الرسول میں ہیں کہ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا جس کے لیے زبان رسالت نے فرمایا کہ انما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا. ایسی جنت, ایسی جنت کی جس پر جنتیں بھی قربان ہوتا ہے, ایسی جنت جس پر جنتیں بھی قربان ہوتا ہے. کل ملائے گا اللہ حضرانی گرامی. اب میں فقط لفظ عز پر کلام کیا ہے, لفظ عز پر جی, تو وہ ذرف ہے اس کو فلم محروف کا, فقط اس لفظ عز پر میں نے کلام کیا ہے, نہ ابھی قالا پر گفتگو ہوئی، نہ رب پر گفتگو ہوئی، نہ ملائکہ پر گفتگو ہوئی، نہ خلیفہ پر گفتگو ہوئی. جی تو اب اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ترتیب وار اس پر گفتگو شروع کروں گا، اور میں اس پر خیر سرکار کا مقصود تھا کہ ہمارے ایمان کو تازہ بنا اور دلوں کے اندر بس میں ارتقا تھا مقصد یہ تھا کہ ایمانوں میں تازگی پیدا ہو جائے اور قلوب کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مرکز روحانیت مصطفیٰ ہے، مرکز ثقافت مصطفیٰ ہے، دامان مصطفیٰ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. بس اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضری نصیب، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ حاضری نصیب اور وہاں سے ایمان لے کر جائیں، اللہ بار بار مدینے بھیج دے، ارے آقا بار بار مدینے بلا لیں. میں تو یہی عرض کروں گا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، عمر اسی میں تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی ہمیشہ میلاد الحبا کو طرح ہے، اور یہ رونق میلاد الحبا کی ایسے ہی جاری رہے. اللہ تعالیٰ ان محترم کو جو صاحب دعوت ہیں اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، وہاں کے میلاد منعقد فرماتے رہے، اور آپ سب قوانین کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، آپ سب محفل میلاد کی رونق بنتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ دے آپ کو اولاد مہینہ اور زندگی والا فرزند زمین عطا
فرمائے. علامہ غازی صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم سب کے اوپر قائم و دائم رکھے.
اللہ تعالیٰ کی شفاعت
رب یہاں مدینے میں رہنے والوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں عدل نصیب،
اللہ تعالیٰ
شر سے بچائے،
ہم کو عدل نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے بخا کے پاس کی کہ ادب اور تعلیم کی توفیق نہ ہو. اللہ مدینے کی وہ مقدس خاص وہ نوران جو افلاق سے بھی پاک ہے، خوشی اور متیں ہمارے دل میں پیدا کرتے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کرتے، ہماری روحانی بیماری اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، بزرگوں کی راہوں پر چلنے اللہ تمام عالم اسلام کی خیر ہو، حضرت عالم دام کی خیر ہو، ضیاءالدین صاحب کو نام البرکات العلیہ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے مولانا ابو برکات صاحب کی دعا کی ہے ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر گرا دے. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام اہل مدینہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ساری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری بدعمالیوں کا جو وبال ہمارے سامنے حکام کی شکل میں ہے الہ العالمین تو خوب جانتا ہے، مگر اب یہ اگلی بدعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوگا، الہی ہم کو اپنی پکڑ سے بچا لینا، اپنی پکڑ سے بچا لینا اللہ، ہم کو اپنی پکڑ سے بچا لینا اللہ، ہمارے حال پر رحم کر اللہ.